ابتدا میں اشعار تو کچھ مزاحیہ ہیں لیکن آخر میں ایک سبق آموز شعر ہے جس کی وجہ سے, اور یہ کوئی آدمی اپنی طرف اس کو منسوب نہ کرے کہ میں کسی کو نشانہ بنا کے کہہ رہا ہوں. کوئی الجھن نہیں ہوتی مگر الجھن میں رہتے ہیں, کوئی الجھن نہیں ہوتی مگر الجھن میں رہتے ہیں, مگر الجھن میں رہتے ہیں بہت سے لوگ جب دیکھیں کسی ٹینشن میں رہتے ہیں, بہت سے لوگ جب دیکھیں کسی ٹینشن میں رہتے ہیں بھڑک اٹھتے ہیں وہ گر کوئی ان سے خیریت پوچھے, بھڑک اٹھتے ہیں وہ گر کوئی ان سے خیریت پوچھے, انہیں جب بھی کوئی دیکھے وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں, انہیں جب بھی کوئی دیکھے وہ ڈپریشن میں رہتے ہیں, بہت سے لوگ جب دیکھیں کسی ٹینشن میں رہتے ہیں, بڑے بچوں کی پرسنٹیج کا غم ہے کبھی لاحق, بڑے بچوں کی پرسنٹیج کا غم ہے کبھی لاحق, کبھی چھوٹوں کی خاطر فکر ایڈمیشن میں رہتے ہیں, کبھی چھوٹوں کی خاطر فکر ایڈمیشن میں رہتے ہیں. بڑے بچوں کی پرسنٹیج کا غم ہے کبھی لاحق, کبھی چھوٹوں کی خاطر فکر ایڈمیشن میں رہتے ہیں, بہت سے لوگ جب دیکھیں کسی ٹینشن میں رہتے ہیں, کبھی وہ یہ سمجھتے ہیں کسی نے کر دیا ہے کچھ, بہت سے لوگ جب دیکھیں کسی ٹینشن میں رہتے ہیں, کبھی وہ یہ سمجھتے ہیں کسی نے کر دیا ہے کچھ, کبھی وہ خود ہی جا کر شہر انفیکشن میں رہتے ہیں, کبھی وہ خود ہی جا کر شہر انفیکشن میں رہتے ہیں. عجب ذہنی تناؤ ہے کہ گھر میں جی نہیں لگتا, عجب ذہنی تناؤ ہے کہ گھر میں جی نہیں لگتا, وہ مخبوط الحواسی ہے کہ اسٹیشن میں رہتے ہیں, وہ مخبوط الحواسی ہے کہ اسٹیشن میں رہتے ہیں. گھروں میں مل کے رہنا راس ہی آتا نہیں ان کو, گھروں میں مل کے رہنا راس ہی آتا نہیں ان کو, وہ گھر والوں سے اکثر فکر سپریشن میں رہتے ہیں, وہ گھر والوں سے اکثر فکر سپریشن میں رہتے ہیں. بہت سے لوگ جب دیکھیں کسی ٹینشن میں رہتے ہیں, خدا کا شکر ہے ہم سب اٹینشن ہیں یہاں طائب, خدا کا شکر ہے ہم سب اٹینشن ہیں یہاں طائب, سبب یہ ہے کہ ہم سب شیخ کے گلشن میں رہتے ہیں, سبب یہ ہے کہ ہم سب شیخ کے گلشن میں رہتے ہیں, خدا کا شکر ہے ہم سب اٹینشن ہیں یہاں طائب, خدا کا شکر ہے ہم سب اٹینشن ہیں یہاں طائب, سبب یہ ہے کہ ہم سب شیخ کے گلشن میں رہتے ہیں, سبب یہ ہے کہ ہم سب شیخ کے گلشن میں رہتے ہیں. گلشن میں ہم آئے ہیں تو یہ راز کھلا ہے، گلشن میں ہم آئے تو یہ راز کھلا ہے، گلشن میں ہم آئے تو یہ راز کھلا ہے، جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے، جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے، گلشن میں ہم آئے تو یہ راز کھلا ہے، جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے، مالی کی زمینوں پہ ہے محنت کا اثر آج، مالی کی زمینوں پہ ہے محنت کا اثر آج، ہر شاخ ثمر بار ہے ہر پیڑ ہرا ہے، ہر شاخ ثمر بار ہے ہر پیڑ ہرا ہے، ہر شاخ ثمر بار ہے ہر پیڑ ہرا ہے، مرشد نے دعا دی کہ مرض عشق کا بڑھ جائے، مرشد نے دعا دی کہ مرض عشق کا بڑھ جائے، معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے، معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے، معلوم ہوا درد ہی زخموں کی دوا ہے، آنکھیں میری جل تھل ہیں تو ٹھنڈک میرے دل میں، آنکھیں میری جل تھل ہیں تو ٹھنڈک میرے دل میں، بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے، بھیگے ہوئے موسم کی تو ہر بات جدا ہے، مرشد سے محبت کا سر دیکھ لیتا ہے، مرشد سے محبت کا سر دیکھ لیتا ہے، ہر شخص محبت سے تجھے دیکھ رہا ہے، ہر شخص محبت سے تجھے دیکھ رہا ہے، گلشن میں ہم آئے تو یہ راز کھلا ہے، جتنا ہے جو پھلدار شجر اتنا جھکا ہے،
بہت عمدہ شعر، حضرت کی یاد تازہ ہو گئی، حضرت کے سامنے شعر پڑھتے تھے تو وہی منظر آج سامنے آ گیا، جتنا ہے اس میں جو یہ فرمایا طائف صاحب نے کہ گلشن میں آ کے اپنے شیخ کی خدمت میں آ کے ہم پر یہ واضح ہوا کہ جو جتنا متواضع ہے جس کے دل میں جتنی تواضع ہے شیخ کی نسبت کی وجہ سے جو جتنا مٹ گیا ہے اتنا ہی وہ جھکا ہوا رہتا ہے لوگوں سے اکڑتا نہیں ہے اپنے کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے جیسے کہ پیڑ جو زیادہ جس پہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھک جاتا ہے اور جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ اکڑا رہتا ہے تو جو اکڑ ہو اور تکبر جس کے اندر ہوتا ہے سمجھ لو اس کو ابھی اللہ کی محبت اور نسبت مع اللہ ابھی حاصل نہیں ہوئی اگر حاصل ہوتی تو پھر یہی حال ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہے سب سے بہت ہی مٹ کے ملتا ہے کوئی بڑائی اپنے اندر اس کی نہیں ہوتی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو ہے یہ اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ ہے میرا اعزاز کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے کوئی اگر یہ سمجھ لے کہ ہاں میں کچھ ہو گیا اور مجھے بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت کوئی خاص مقرب حاصل ہو گیا یہ زوم پیدا ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں یہ عزت اسی یہ ہے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے آتے اور حدیث پاک میں ہے کہ حتی احوان الیہ من قلبی و خنزیر جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ کتے اور سور سے زیادہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے اسی لیے اہل اللہ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں یہی ان کی بڑائی ہوتی ہے جیسے مگر اللہ تعالیٰ سمجھ دے عقل بھی ہونی چاہیے جب اہل اللہ جی فرمائے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو حضرت عبد اللہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ واللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے تو ایک دیہاتی اٹھ کے بھاگ گیا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھی ہم ان کے پاس کیوں آئے تو ایسے بھی بے وقوفی سے بھی اللہ محسوس ہوتا ہے سامنے اشار پڑھتے تھے یہ شعر کے بہت پڑھے یہ والا بہت خوش ہوتے تھے ان کا کلام تمام حضرت کی نظر سے گزرا ہوا ہے اس لیے اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں شہر جس کے پاس کر دے وہ سمجھ لو پاس ہے اور لاکھ لفاظی اور شیخ اس کو قبول نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ کلام ایک صاحب تھے وہ حضرت والا سے بیعت بھی ہو گئے تھے اور بہت اچھا شعر حضرت کی شان میں کہتے تھے ایک دو دفعہ تو حضرت نے سنا اس کے بعد وہ پانچ چھ مہینے تک آئی نہیں دوسروں سے پڑھوا دیتے تھے حضرت نے غصے میں فرمایا بند کرو اس کو وہ میری مجلس میں آتی کیوں نہیں اگر انہیں مجھ سے ایسی محبت ہے تو میری مجلس میں کیوں نہیں آتے پھر سنا نہیں حضرت نے
سیدی و سندی محبی محبوبی مرشدی و مولائی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ بقاءہم کے مرتب شدہ اور جامع شدہ یہ ملفوظات جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے آٹھویں سفر جو 1998 میں ہوا تھا اس کے ارشادات اور مواعظ اور ملفوظات پر مبنی ہے. آفتاب نسبت ما اللہ اس کا نام ہے مجموعے کا. ولی اللہ بنانے والے چار اعمال. اب ولی اللہ بنانے والے چار اعمال بتاتا ہوں. یہ چار عمل کر لو تو ولی اللہ ہو جاؤ گے. یہ 80 سال کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. نمبر ایک, ایک مٹھی داڑھی رکھ لو. ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو افضل یہی ہے کہ اس کو کاٹ دو, اور چہرے کے تینوں اطراف سے ایک مٹھی ضروری ہے. کسی ولی اللہ نے ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں کٹائی. اللہ کے پیغمبروں نے, اللہ کے دوستوں نے بھی کبھی ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں کٹائی. تو اللہ کے دوستوں کی راہ یعنی شاہراہ اولیاء کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ شاہراہ اولیاء کا اسٹرکچر ہے. ابھی ایک اسٹرکچر اور بتاؤں گا, پھر دو فنیشنگ بتاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ان سے ولی اللہ ہو جاؤ گے. تو اللہ کے پیغمبروں اور اولیاء اور دوستوں کا اسٹرکچر کیا ہے؟ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے. ایک مٹھی سے کم کٹاؤ بھی مت. ایک مٹھی سے کم داڑھی کٹانا بھی حرام اور منڈانا بھی حرام ہے. قیامت کے دن چکنے گال کام نہیں آئیں گے, یہی بال کام آئیں گے. اور داڑھی کی برکت سے قیامت کے دن یہ شعر پڑھ دینا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اور اگر کوئی ہنسے تو ہنسنے والوں سے یہ کہو, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے. میرے حال پر تبصرہ کرنے والوں تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے. دوستو, جو بھینس اٹھا لیتا ہے وہ مرغی اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میں چار اعمال, چار بڑے اعمال پیش کر رہا ہوں. اگر آپ نے ان کو کر لیا تو شریعت کے سارے کام آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. نمبر دو, ٹخنا مت چھپاؤ. پاجامہ سے, جبہ سے, کرتا سے, چادر سے, لیکن اگر موزے سے چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ جو لباس نیچے سے اوپر آئے اس سے ٹخنا چھپانا جائز ہے. یہ تحقیق بدل المجہود شرح ابو داود میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جو لباس نیچے سے آ رہا ہے جیسے موزہ وغیرہ, اس سے ٹخنا چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن جو لباس اوپر سے آئے اس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے, چاہے وہ مدینہ شریف کا جبہ ہی کیوں نہ ہو. مدینہ شریف کا جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے افضل نہیں ہو سکتا. فرمان رسول زیادہ افضل ہے یا مدینہ زیادہ افضل ہے؟ اللہ زیادہ افضل ہے یا کعبہ زیادہ افضل ہے؟ تو کعبے والے کو راضی کرو تو کعبہ تمہارے ساتھ ہوگا. اگر اس ملاوی میں کوئی اللہ کو خوش رکھتا ہے تو اس کے ساتھ کعبے والا ہے, اللہ ہے. دارالعلوم کراچی کے ماہنامہ البلاغ میں یہ مضمون پڑھا کہ ایک امریکی ادارے نے تحقیق کی ہے کہ ٹخنا مت چھپاؤ ورنہ پاگل ہو جاؤ گے, اور فرانس کی تحقیق ہے کہ مسواک کرو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے. چنانچہ وہاں پاگل خانے میں سب کو مسواک کرا رہے ہیں, جس سے ان کا دماغی توازن درست ہو رہا ہے اور پاگل پن کے اثرات میں کمی آ رہی ہے. لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر عمل کریں. فرانس اور امریکہ کی تحقیق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اور سنت ضامن صحت جسمانی بھی ہے اور ضامن صحت روحانی بھی ہے. مسواک ایسی سنت ہے جس سے بلا مسواک نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے, اور مسواک کی سنت مرتے وقت کلمہ بھی یاد دلائے گی. فَإِنَّ السُنَّةَ السِّوَاكِ تُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ. جو لوگ مسواک کرتے ہیں تو یہ سنت مرتے وقت انہیں کلمہ یاد دلائے گی. تو پہلا اسٹرکچر ہے کہ داڑھی رکھ لو ورنہ مرنے کے بعد یہ فیلڈ نہیں ملے گی. گالوں کو کیڑے کھا جائیں گے. داڑھی منڈانے یا کٹانے سے دنیا میں سب خوش ہو جائیں گے اور اللہ ناراض ہو تو بتاؤ کس میں فائدہ ہے؟ اگر 1,00,000 بندر خوش ہیں مگر کس کام کے ہیں, لیکن اگر شیر ناراض ہے تو سیاح کس کی فکر کرے گا؟ سیاح جو جنگل کی سیر کر رہا ہے وہ شیر کی بات مانے گا یا 1,00,000 بندروں کی اکثریت کو دیکھے گا جو کہتے ہیں کہ ہماری طرح رہو؟ جنہوں نے داڑھی رکھ لی ہے لیکن ایک مٹھی نہ ہونے سے نابالغ ہے, بتاؤ آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ نابالغ دیکھنا چاہتے ہو یا بالغ؟ اگر بہت زیادہ دن تک نابالغ رہیں تو آپ فوراً ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہو کہ 15 سال کا ہو گیا لیکن ابھی تک بالغ ہی نہیں ہے، سر سے پیر تک من البدایہ الى النہایہ علامات بلوغ نظر ہی نہیں آ رہی، تو تشویش ہوتی ہے یا نہیں؟ اس لیے داڑھی کو بالغ کرو، تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھو، بہت اچھے لگو گے۔ داڑھی رکھنا سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اور دوسرا اسٹرکچر ہے ٹخنا کھلا رکھنا، لیکن سردی میں ٹخنا سوتے وقت نہ کھولنا ورنہ ٹھنڈک سے صبح نمونیا ہو جائے گا۔ اذا کنت قائما او ماشیا، جب تم کھڑے ہو یا چل رہے ہو اس وقت کی یہ سنت ہے۔ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو سب کا ٹخنا چھپا ہوتا ہے، لیٹے ہو چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، ٹخنا چھپاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یہ سب توضیح بذل المجہود شرح ابو داود میں لکھی ہے کہ ٹخنا چھپانا دو حالتوں میں واجب ہے، کھڑے ہو یا چل رہے ہو، اور دو حالتوں میں واجب نہیں ہے، جب لیٹے ہو یا بیٹھے ہو۔ مگر یہ حکم عورت جی اچھا جب تم کھڑے ہو یا چل رہے ہو اس وقت کی یہ سنت ہے، اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو سب یہ ٹخنا جی، اور دوسرا اسٹرکچر ہے ٹخنا کھلا رکھنا، لیکن سردی میں ٹخنا سوتے وقت نہ کھولنا ورنہ ٹھنڈک سے صبح نمونیا ہو جائے گا۔ اذا کنت قائما او ماشیا، یعنی یہ ٹخنا کھولنے کی جو سنت ہے یہ جب تم کھڑے ہو یا چل رہے ہو اس وقت کی حالت کی ہے، اس وقت کی یہ سنت ہے۔ اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو سب کا ٹخنا چھپا ہوتا ہے، لیٹے ہو چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، ٹخنا چھپاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یہ سب توضیح بذل المجہود شرح ابو داود میں لکھی ہوئی ہے کہ ٹخنا چھپانا دو حالتوں میں واجب ہے، کھڑے ہو یا چل رہے ہو، اور دو حالتوں میں واجب نہیں ہے۔ ٹخنا نہ چھپانا دو حالتوں میں واجب ہے۔
اس کو ٹھیک کرا راہیل نہیں ہے
یہ سب توضیح بذل المجہود شرح ابو داود میں لکھی ہوئی ہے کہ ٹخنا نہ چھپانا دو حالتوں میں واجب ہے، کھڑے ہو یا چل رہے ہو، اور دو حالتوں میں واجب نہیں ہے، جب لیٹے ہو یا بیٹھے ہو۔ مگر یہ حکم عورت کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ آج آپ کو دو اسٹرکچر مفت میں مل گئے، ارادہ کر لو کہ آج سے داڑھی نہیں کٹائیں گے اور لباس سے ٹخنا نہیں چھپائیں گے۔ آج سے ارادہ کر لو تاکہ اللہ کے دوستوں کی شاہراہ پر آ جاؤ۔ مخلوق سے مت ڈرو، مخلوق آپ کا ایک بال نہیں اکھاڑ سکتی، اختر ذمہ داری لیتا ہے۔ اب دوسرا اسٹرکچر کے بعد دو فنیشنگ بھی سن لو۔ یہ دو ظاہری اعمال تھے، دو عمل باطن کے بتاتا ہوں، انشاءاللہ ان پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، اپنی نظر کی حفاظت کرو، نامحرم عورتوں اور حسین لڑکوں سے، کسی کالی اور گوری کو مت دیکھو اور کسی کالے اور گورے کو بھی مت دیکھو، کیونکہ بدنظری کرنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اور نظر کی خرابی سے دل بھی خراب ہو جاتا ہے اور دل اسی دلبر کے پاس چلا جاتا ہے۔ ہر کے او دل بدستے دلبرے دادست، ریش خود بدستے دیگرے دادست۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی معشوق کو دل دیا اس نے اپنی داڑھی اس کے ہاتھ میں دے دی کہ وہ جب چاہے آپ کو ذلیل کر دے۔ لہذا نظر بچاؤ، نظر سے دل بچے گا اور آبرو بچے گی، اور آپ اس کے گراؤنڈ فلور میں ان نہیں ہوں گے، باعزت رہیں گے اور دل میں مولا رہے گا، کیونکہ نظر سے لیلا دل میں گھسے گی، جب دل میں لیلا گھسے گی تو مولا ناراض ہو کر ایسے گندے دل میں نہیں رہے گا، کیونکہ جب لیلا آئے گی تو فرسٹ فلور کے ساتھ نہیں آئے گی، گراؤنڈ فلور کی چیزیں بھی لائے گی۔ دل گندا ہو جائے گا اور گندے دل میں اللہ نہیں رہتا، وہ دل تجلی خاص سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک فنیشنگ اور ہے کہ آپ نے سرحد تو بچا لی لیکن دل جو کیپیٹل دارالخلافہ ہے اس کو بھی بچاؤ۔ اس میں بھی قصدن گندے خیال نہ لاؤ، پرانے گناہ کو بھی یاد نہ کرو جس سے توبہ کر چکے ہو، شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ ملا ہو گیا، اب گناہ نہیں کرے گا، تو اس کو ماضی کے پچھلے گناہ یاد کرائے گا، فرسٹ ایئر میں لے جائے گا کہ بھائی اس کو پرانا فیچر دکھا دو۔ شیطان بڑا ٹیچر ہے مگر انتہائی چیٹر ہے، شیطان بڑا ٹیچر ہے مگر انتہائی چیٹر ہے۔ تو گناہ کے خیالات سے دل بھی بچاؤ اور آنکھ بھی بچاؤ۔ تو دوسرا اسٹرکچر، تو دو اسٹرکچر ہو گئے اور دو فنیشنگ ہو گئیں۔ جو ان چار باتوں پر عمل کر لے گا انشاءاللہ ولی اللہ ہو جائے گا، چھوٹے بڑے سب گناہ چھوڑنا اس کو آسان ہو جائے گا، اور جب اللہ ہمیں جذب فرما لے گا تو پورے دین پر عمل کرنا نہ صرف آسان بلکہ لذیذ بھی ہو جائے گا۔ اب دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے ہماری حاضری کو، میرے احباب کے سفر کو، میرے سامعین کرام کو، سب کو قبول فرمائے اور توفیق دے دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے چاروں اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا رب العالمین۔ تحیت المسجد کا قائم مقام۔ ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض وقت وضو نہیں ہوتا اور آدمی سفر میں بھی ہوتا ہے، تو مسجد میں جاتے وقت اگر یہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو تحیت المسجد کا حق ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ تحیت المسجد سنت ہے۔ اور کوئی مسجد میں آیا اور جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہو جانے سے جماعت کی نماز تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں آ کر بیٹھا نہیں، لہذا سنت پر عمل ہو گیا۔ علم کی برکت اور استعداد کے حصول کا طریقہ۔ ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک علم کی محنت ہے اور ایک علم کی برکت ہے۔ برکت اللہ کا فیضان رحمت ہے، برکت کے معنی فیضان رحمت الہیہ ہیں۔ علم میں برکت دو وجہ سے آتی ہے، ایک تو یہ کہ اساتذہ کا ادب، اور تقوی یعنی گناہ سے حفاظت، خاص کر نظر کی حفاظت، حفاظت النظر من النساء ومن الامارد، دونوں سے حفاظت نظر سے علم میں برکت آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ میں اس طالب علم کی استعداد کی ضمانت لیتا ہوں جو 3 کام کرے: آئندہ سبق کا پہلے سے مطالعہ کر لے، استاد کے سامنے سبق غور سے سن لے، اس کے بعد 1 مرتبہ تکرار کر لے، پھر چاہے کبھی نہ پڑھے، انشاءاللہ استعداد پیدا ہو جائے گی۔ نیک کام کے بعد اس کی قبولیت اور تکبر سے حفاظت کے لیے ایک دعا۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اکابر نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نیک کام ہو جائے یہ دعا کرنی چاہیے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھ لینے سے 2 فائدے ہوں گے: ایک تو اس کی برکت سے آپ کا نیک عمل اور محنت اور اہتمام درس و تدریس قبول ہوگی، نمبر 2 انشاءاللہ تکبر سے تحفظ رہے گا۔ اور اس کی وجہ علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھی ہے کہ تقبل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باب تفاعل اختیار کیا، وفی اختیار صیغت التفاعل اعتراف بالقصور، یعنی ہماری عبادت حقیقت میں آپ کی عظمت غیر محدود کے قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ ازراہ کرم بلا استحقاق قبول فرما لیں۔ تو دین کے خادموں کو یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے یہ دعا کر لیا کرو: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی سمیع بدعواتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، وعلیم بنیاتنا، اور ہماری نیتوں سے باخبر ہیں۔ 24 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1998 بروز ہفتہ، بعد فجر، معہد ابی بکر صدیق، جامعہ اسلامیہ ملاوی۔ حضرت والا کے منظوم ملفوظات: زمین و آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کا یہ گولا 24,000 میل قطر کا ہے، اور یہ اتنا بڑا گولا فضا میں معلق ہے، نہ کوئی تھونی ہے، نہ کھمبا ہے، نہ ستون ہے، بغیر کسی سہارے کے لٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں ستارے اور سیارے، سورج، چاند اور سارا نظام شمسی اللہ کے امر سے اپنے اپنے دائرے میں تعلیقاً تیر رہے ہیں. اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, زمین و آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہیں, کوئی سپورٹنگ نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی رپورٹنگ ہے.
سبحان,
کوئی سپورٹنگ نہیں ہے, یہ قرآن پاک کی رپورٹنگ ہے. ہم انگریزی میں بھی وزن دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ. میری ان باتوں کو میر صاحب نے ان اشعار میں بیان کیا ہے. ارض و سما کیسے ہیں معلق, ارض و سما کیسے ہیں معلق, کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم, کوئی ستون ہے اور نہ کوئی تھم, سارا عالم ہے بے کالم, سارا عالم ہے بے کالم, واہ رے میرے رب العالم, واہ رے میرے رب العالم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک خانہ بدوش جاٹ جا رہا تھا, اس کے سر پر چارپائی تھی جس کو کھاٹ کہتے ہیں, اسی کھاٹ پر اس کا بستر اور سب کھانا پینا تھا. اسے راستے میں ایک تیلی ملا, وہ سر پر کولو لے کر جا رہا تھا. اس نے جاٹ سے کہا, جاٹ رے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ. تو جاٹ نے کہا, تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولو. تو تیلی نے کہا کہ تمہارے مصرے کا وزن صحیح نہیں ہے, میرے مصرے میں تو جاٹ پر کھاٹ کا وزن مل گیا, اور تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولو تو تیلی کا اور کولو کا وزن کہاں ملا. جاٹ نے کہا کہ قافیے کا وزن نہیں ملا تو کیا ہوا, تو کولو کے وزن سے تو مرے گا. خیر, یہ تو شعر کے وزن پر ایک بات آ گئی. قرب کا شربت لاسانی. اب میر صاحب کے اور شعر سنیے. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, پھر تو ہے لذت روحانی, پھر تو ہے لذت روحانی, قرب کا شربت لاسانی, قرب کا شربت لاسانی, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, پھر تو ہے لذت روحانی, قرب کا شربت لاسانی. ماشاءاللہ. ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. احقر راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ رنگون کے ایک رئیس تاجر جو کراچی میں رہتے ہیں, انہوں نے حضرت مولانا شاہ ابرا الحق صاحب اور حضرت والا کی دعوت کی. وہاں حضرت کا بیان ہوا تھا. ان کے بیٹے ذرا آزاد خیال کے تھے. حضرت نے بطور نصیحت ان سے فرمایا کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. جس کے بعد ان کے بیٹوں نے داڑھی رکھ لی. حضرت کی برکت سے اس نصیحت کو احقر نے منظوم کر دیا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا. پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا. چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا, اپنے دل کو ہے ان سے بچانا. ضرورت سے زیادہ کمانے کی فکر اچھی نہیں ہے. ایک فیکٹری کے مالک حضرت والا سے تعلق رکھنے والے ہیں. وہ ایک بار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک فیکٹری اور قائم کر لوں. تو حضرت والا نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو فیکٹری ہے وہی اتنی ہے کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے, تو جس چیز کی ضرورت نہیں اس کو بے ضرورت جمع کرنے سے کیا فائدہ, اور جب زیادہ کمانے لگو گے تو میرے پاس کم آنے لگو گے. حضرت کی برکت سے یہ ملفوظ بھی منظوم ہو گیا. گر زیادہ کمایا تو میری بزم سے جلدی جانے لگو گے, گر زیادہ کمایا تو میری بزم سے جلدی جانے لگو گے, جب زیادہ کمانے لگو گے, جب زیادہ کمانے لگو گے تو یہاں پھر کم آنے لگو گے, تو یہاں پھر کم آنے لگو گے. اشعار سے متعلق بعض لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ. ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں, اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ مجھے فلاں شاعر کے اشعار سناؤ. انہوں نے ایک شعر سنایا تو آپ نے فرمایا اور سناؤ, پھر سنایا تو فرمایا اور سناؤ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ حتی انشدت مئت بیتن, یہاں تک کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 شعر سنانے کا شرف حاصل ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یعنی جتنے شاعر ہیں یہ سب غاوون یعنی گمراہ ہیں, لیکن یہ لوگ استثناء پر إِلَّا الَّذِينَ پر نظر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام شاعر گمراہ ہیں سوائے ان شاعروں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, اور وہ اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ارے استثناء بھی تو ہے, یہ اعتراض کرنے والے اللہ کے استثناء پر نظر نہیں کرتے, ان کو مستثنا کا سبق پڑھنا پڑے گا. زندگی کا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا ویزا ناقابل توسیع اور نامعلوم المیعاد ہے. دنیا کا جو سفری ویزا ہے اس کی میعاد مقرر ہوتی ہے, لیکن اتنی مدت کا ہے یعنی مدت معلوم ہے, اور لوگ اس میں توسیع بھی کرا سکتے ہیں, لیکن زندگی کے ویزے میں توسیع ناممکن اور اس کی مدت بھی معلوم نہیں ہے. احقاد جامع عرض کرتا ہے کہ ایک نواب صاحب جو حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے, ان سے حضرت نے فرمایا کہ اگر تم مرتے وقت ساری دنیا کی سلطنت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دو گے کہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دو کہ میں توبہ کر لوں, تو بھی تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی. لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون. لہذا جو مہلت ابھی اللہ نے دی ہے اس میں اللہ کو خوب یاد کر کے راضی کر لو. حضرت والا کی برکت سے احقر نے اس مضمون کو بھی منظوم کر دیا. زندگی کا عجیب ہے ویزا, زندگی کا عجیب ہے ویزا, کب بلا لے خدا نہیں معلوم, کب بلا لے خدا نہیں معلوم, اس میں توسیع بھی ہے ناممکن, اس میں توسیع بھی ہے ناممکن, اور ہے میعاد کیا نہیں معلوم, اور ہے میعاد کیا نہیں معلوم. چراغ عشق حق خون آرزو سے روشن ہوتا ہے. حضرت نے ایک بار فرمایا کہ دنیا کے چراغ مٹی کے تیل, سرسوں کے تیل اور دیگر نباتات سے جو تیل بنایا جاتا ہے ان سے جلتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو چراغ ہے وہ دل میں حرام آرزوؤں کا خون کرنے سے روشن ہوتا ہے. اللہ کی محبت کے چراغ کا تیل حرام آرزوؤں کا خون ہے. جو خواہشات اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو دبانے سے محبت الہیہ کا چراغ روشن ہوتا ہے. حضرت کی برکت سے یہ ملفوظ بھی منظوم ہو گیا. دوستو یہ چراغ دنیا کے, دوستو یہ چراغ دنیا کے, تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں, تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں دل میں لیکن چراغ عشق خدا، دل میں لیکن چراغ عشق خدا، آرزو کے لہو سے جلتے ہیں، آرزو کے لہو سے جلتے ہیں۔ صحبت اہل اللہ سے اجتناب عن المعاصی کا حصول، اور اس کے بعد حضرت کے اشعار احقر نے پڑھے، اور جب یہ شعر پڑھا، فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی، تو ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بعض لوگ اس ڈر سے اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے کہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ مزیدار حرام لذت پھر کیسے ملے گی، ہم تو بے مزہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ شخص گناہوں میں بامزہ نہیں رہتا، با سزا رہتا ہے۔ جو گناہ نہیں چھوڑتا اس کے دل پر ہر وقت پریشانی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، اللہ کا عذاب رہتا ہے، منہ میں کباب دل پر عذاب۔ تو میرے شیخ نے ان لوگوں کو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتے، خود چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس کی مثال سن لو، کیونکہ مثال سے بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک شخص نے 20,000 روپے رشوت لی، اب وہ یہ رقم لے کر دل ہی دل میں مختلف اسکیمیں بناتا ہوا گھر جا رہا ہے۔ اسکیمیں بنانے پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک غریب آدمی تھا، وہ سر پر گھی کا مٹکا رکھے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ 2-4 میل مٹکا لے جانے کی مزدوری میں جو پیسہ ملے گا اس سے میں انڈے خریدوں گا، انڈے سے بچے نکالوں گا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بیچ کر بکری لوں گا، بکری کے بہت بچے ہو جائیں گے تو گائے لوں گا، گائے کے بہت سے بچے پال کر بھینس لوں گا، اس کے بعد جب خوب جانور اور پیسہ ہو جائے گا پھر شادی کر لوں گا، پھر جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے تنگ کریں گے، ابا مجھے پیسے دو، تو میں انہیں ڈانٹوں گا۔ اس نے جو ڈانٹنے کے لیے سر ہلایا تو بیچارے کا گھی کا مٹکا گر گیا۔ مٹکے کے مالک نے اس کو بہت ڈانٹا کہ تم نے ہمارا سارا گھی گرا دیا۔ تو اس غریب نے کہا کہ آپ کا تو خالی گھی گرا ہے، میرا تو خاندان کا خاندان ڈوب گیا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ رشوت لینے والا بھی اسکیم بنا رہا تھا کہ آج اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ خریدوں گا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست موٹر سائیکل پر گھبرایا ہوا آیا اور کہا کہ ان نوٹوں پر دستخط ہیں جو حکومت سے سزا دلوانے کے لیے تمہارے دشمن نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم پکڑے جاؤ، اب پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں ڈھکن چور بھی ہوتے ہیں، گٹر کا ڈھکن چرا کر بیچتے ہیں اور چرس وغیرہ پیتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک گٹر کھلا ہوا ہے تو جلدی سے 20,000 روپے اس میں ڈال دیے اور اطمینان کی سانس لی۔ اتنے میں پولیس آ گئی، اس کی تلاشی لی تو دیکھا ایک نوٹ بھی نہیں، کہا کہ افسوس ہمیں غلط انفارمیشن ملی ہے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کو 20,000 کے نوٹ چھوڑنا پڑے یا خود چھوٹ گئے، اور وہ نوٹ چھوٹنے سے خوش ہوا یا غمگین ہوا، کیونکہ اگر وہ نوٹوں سمیت پکڑا جاتا تو اسے کئی سال کی سزا ملتی اور ہزاروں کا جرمانہ الگ ہوتا۔ تو جس کو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنت پر، دوزخ پر، قیامت کے دن کی پیشی پر ایمان و یقین حاصل ہے تو وہ گناہ چھوڑ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
سر وقت ختم ہو گیا، آپ حضرات جلدی جلدی زینے سے نیچے تشریف لے جائیں، اور لفٹ سے صرف وہ لوگ جائیں گے جو معذور ہیں۔ یا ضعیف زیادہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔